گئے، ماشاءاللہ سبھی حضرات موجود ہیں، اللہ کی محبت مبارک سب حاضرین و حاضرات کو، اللہ کی محبت مبارک بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف میں وعدہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من احب عبدا لا يحبه الا لله، جس شخص نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، کوئی غرض نہیں ہے اس کی، نہ تو مال کی غرض ہے اور نہ ہی کوئی نفسانی غرض ہے، آج کل یہ بھی ہونے لگا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، یہ جعلی لوگوں نے بقول ہمارے ایک دوست تھے، ایک صاحب ان سے کہنے لگے کہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، تو انہوں نے ان کو برجستہ جواب دیا کہ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، چوروں نے داڑھی رکھ لی، تو داڑھی والا چور نہیں ہو سکتا، داڑھی تو وہی معتبر ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی نقل کرنے کے لیے، داڑھی وہ تو نہیں ہے، ایسے داڑھی تو یہودی بھی رکھتے ہیں، داڑھی یہودی بھی رکھتے ہیں، سکھ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی کسی کام کی نہیں ہے، کام وہی کام کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان پر ہو، مومن کا عمل قبول ہے، اگر ایمان ہی نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ تو محبت اللہ کی، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بھی ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہتا ہے، آج کل کچھ شاید زیادہ بڑھ گیا ہے، کہ ایسے لوگ جنہوں نے، یعنی چوروں نے داڑیاں رکھ کر یہ گندا بنا لیا ہے پیری مریدی کا، اور پھر وہ ایک تو یہاں تک بات تھی کہ نذرانے اور ہدیے اور حلوے ان کا مقصد تھا، اور اپنے مال لوٹ کھسوٹ کرنا، جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کرنا۔ اچھا ظالم جو جڑتے ہیں ایسے لوگوں سے، وہ بھی بڑے مکار ہوتے ہیں، ان کی بھی اغراض ہوتی ہے کہ یہاں اور بھی لوگ آئیں گے، ان سے آپس میں میل جول کر کے ہم ایک دوسرے کا کام کریں گے، اور اب اس سے بڑھ کر یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتوں سے پردہ نہیں، اب ہم نے سنا ہے کہ عورتوں سے معانقہ کر کے ان کو فیض پہنچایا جا رہا ہے، انا للہ، ارے فیض کیا، حیض پہنچے گا ان کو، حیض ہی حیض اور فی حیض، یہ حیض پہنچے گا، فیض تو ملنے کا امکان ہی نہیں، تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اچھے خاصے جو ہے لوگوں کے متعلق یہ بات سامنے آ رہی ہے، تو ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے جو حق پہ قائم رہے۔ اچھا عورتوں سے ٹانگیں بھی دبوا رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں دیکھو گی نہیں تو قیامت میں ہم تمہیں کیسے پہچانیں گے، ہم تمہیں دیکھیں گے نہیں، لہذا پردے وردے کی ضرورت نہیں ہے ہم سے، تو ہمارے سامنے آؤ، ہم تمہیں دیکھیں گے نہیں تو قیامت میں بخشوائیں گے کیسے تمہیں، یہ جھانسے طرح طرح کے جھانسے دے کر عورتوں کو جو ہے بے پردگی کے ساتھ جو ہے وہ معلوم نہیں کہاں لے جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، سری گمراہی کی طرف، تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر خدا کا فضل نہ ہو، ہے نا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو پاس کر دیتا ہے، تو اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من احب عبدا لا يحبه الا لله، کوئی غرض نفسانی بھی نہ ہو، یہ نامحرموں کے معانقے اور بے پردگیاں اور حرام کاریاں اور نگاہ کی خرابیاں اور نگاہوں کا زنا اور زبان کا زنا، جس نے نامحرم کے ساتھ چبا چبا کر باتیں کر رہا ہے، اور اب تو ہر جگہ یہ ہونے لگا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے عورتیں نوکریاں کر رہی ہیں اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی کما ہوئی ہیں. اب وہ کیا 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 کام کر کے کما رہی ہے ان کو نہیں معلوم کہ کیا کما رہی ہے کیسے کما رہی ہے. اور برقع پہن کے گھر سے نکلتی ہے اور باہر جا کے وہ بالکل کوئی دوسری عورت ہوتی ہے اور شرم و حیا کے پردے چاک ہو جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس سے معاشرت میں ترقی ہوگی. کیسے ترقی ہوگی؟ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات ارشاد فرمایا. فرمایا کہ ایک گھر میں چار لڑکے ہیں, ایک باپ کے چار لڑکے ہیں اور بیٹی کوئی نہیں. اب وہ لڑکے بھی تو محتاج ہیں, وہ بھی نوکری کے محتاج ہیں. جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں لڑکیوں کی بھرتی کر دی. اب ایک گھر غریب سے غریب تر ہو گیا, نوکری نہیں مل رہی لڑکوں کو, اس وجہ سے کہ عورتیں بھرتی کر لی. اور ایک گھر کے اندر دو بھائی بھی ہیں, دو بہنیں بھی ہیں, دو بھائی بھی کما رہے ہیں, دو بہنیں بھی کما رہے ہیں. ایک گھر امیر تر ہو رہا ہے, ایک گھر غریب تر ہو رہا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ کون سی ترقی ہے بھائی؟ تھوڑی عقل سے تو آدمی سوچے کہ عورت کے لیے اللہ نے کیا مقرر کیا ہے. قرن فی بیوتکم, تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پردے سے رہو اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر مت کرو, نامحرم اور اجنبی لوگوں میں ظاہر مت کرو, اور تمہارے پاؤں کا زیور جو ہے اس میں آواز نہ ہو جس سے اجنبی آدمی متوجہ ہو. اور حتیٰ کہ خوشبو لگا کر جو عورت باہر نکلتی ہے وہ بھی حرام ہے. حرام گویا لوگوں کو دعوت دے رہی ہے زنا کی. خوشبو میں کشش ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو باہر نکلنا خوشبو لگا کر عورت کے لیے حرام ہے. ہاں خوشبو اگر لگانا ہے تو اپنے شوہر کے لیے بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, آسان ہے. اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا, اس کے لیے بناوٹ کرنا, بناؤ سنگھار کرنا, اچھے کپڑے پہننا, صاف ستھرے رہنا, اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ عجیب بات ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی کریمی ہے, دین کیسا پیارا ہے, مگر افسوس کہ ہم دین کو سمجھتے ہی تو نہیں ہیں. جس دن ہم نے سمجھ لیا کہ دین کیا چیز ہے, واللہ کہ آپ دنیا کی طرف مڑ کر تھوکیں گے بھی, غیروں کے طریقوں پر تو آپ تھوکیں گے بھی, برتھ ڈے پارٹی کو آپ تھوکیں گے بھی, ویلنٹائن ڈے کو آپ تھوکیں گے بھی, اور یہ جتنی جو مدر ڈے اور فادر ڈے اور فلانا اور دھماکہ اس کو آپ پھوکیں گے بھی نہیں, جب معلوم ہو جائے گا کہ دین کتنا پیارا اور کتنا مزیدار ہے. کیا بات ہے بتائیے کہ ایک اور ایک شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے صدقے کا ثواب, اگر سے وہ اپنی فطری محبت سے دے رہا ہے. جب میاں بیوی رشتے سے منسلک ہو جاتے ہیں تو ایک رات میں کیسی اجنبیت بالکل ہی مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے, سارے اترے پترے جو ہے ایک ہو جاتے ہیں ایک ہی رات. کیا رشتہ اللہ نے بنایا. اب کسی فطری محبت سے وہ بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا, وہ اس کو بھی اجر و ثواب کا باعث بنا دیا, حالانکہ اس کی مجبوری تھی, اس کا دل چاہا, لیکن پھر اس کے ساتھ جو ازدواجی حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہے, اس پہ صدقے کا ثواب. فرمایا کہ ازدواجی حقوق ادا کرنا تعجب سے بھی زیادہ افضل ہے. اب بتائیے آپ, یہ دین ہے ہمارا, مگر افسوس کہ ہم سیکھتے نہیں. اب مصیبت پہ کیا کیا اجر رکھے, لائٹ چلی گئی, کانٹا چوک گیا, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی چوری ڈاکہ ہو گیا, اس پہ سبق کا کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, بھائی کیا کریں, چلو ٹھیک ہے ہو گیا, اللہ اور دے دیں گے. صبر کر لیا, شکر کر لیا, اجر و ثواب. صبر پر اجر و ثواب ہے. صبر بغضی دند و صدیقی شدن, مولانا روم فرماتے ہیں کہ صبر کرو, صبر کرنے سے لوگ صدیقین کا درجہ پا لیتے, صدیقیت کے درجے پر پہنچ جاتے. صبر وہ چیز ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل سے صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. مصیبت آئی صبر کیا, ہر مصیبت پہ اجر و ثواب. صبر پہ الگ ثواب ہے, مصیبت پہنچنے پہ الگ ثواب ہے, پھر اس کے دفاع کے لیے دعا کر رہا ہے الگ ثواب ہے. اور دعا تو کیا چیز ہے, سبحان اللہ, دعا وہ ذریعہ ہے اپنے محبوب پاک سے خاص تعلق پیدا کرنے, شرف ہم کلامی ہے نا. دعا کیا ہے, ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, کس سے مانگتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں. اب ہم یہ دعا یہ اپنی اپنی بات ہے بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ چلے گئے پتا بھی نہیں کیا پڑا یہ کیا دعا ہے یہ کوئی دعا ہے ارے دعا کی نہیں جاتی مانگی جاتی تو گرو فرماتے ہیں کہ از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بآشیرین دہاں کہ اولیاء اللہ جو دعا ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے محبوب پاک سے شرف ہم کلامی کا اس شیریں دہن سے اس شیریں سخن سے ہم کلامی کا شرف اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ابھی آپ سے کوئی کہے کہ ذرا صاحب وزیر اعظم سے بات کرنے ہیں بتائیے کون کر سکتا ہے کتنا مشکل کام ہے نا پہلے چار آدمی بیچ میں ہوں گے ان سے خوشامد کریں گے ذرا بھائی بات کروا دوں پھر وہ سینئر پہ پہنچے گا اس کے سینئر پہ پہنچے گا پھر پی اے پہ پہنچے گا پھر پتہ نہیں پیسہ کھلانا پڑے گا کیا پھر کہیں جا کے شاید وہ آپ کو ایک دو منٹ دے دیں اور یہاں تو پوری رات آپ ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہو آپ احکم الحاکمین سے آپ ہاتھ پھیلائے رہو اور ہر دعا قبول ہوتی ہے مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے یہ قبول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور بھی ہو جائے قبول اور ہے ظہور اور ہے مومن کی دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ حرام نہ کھاتا اور کوئی ایسا کام نہ کرتا جو شریعت نے ایسا حرام کیا کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی قبولیت کی کیا معنی ہے دعا چار صورت ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں جو مانگی گئی ہے اور کبھی وہ نعمت نہیں دیتے اس کے بدلے کوئی دوسری نعمت دے دیتے ہیں ہے نا اور کبھی کیا کرتے ہیں کہ نہ یہ نعمت دی نہ وہ نعمت دی کوئی مصیبت آنے والی تھی بڑی وہ اس کے سب سے ٹال دی دیکھا آپ نے دعا مانگی ہم نے یا اللہ فلاں چیز دے دیجیے وہ نہیں ملی یا تو دوسری نعمت مل گئی اور اگر وہ نہ ملی تو کوئی بڑی مصیبت آ رہی تھی وہ ٹال دیے اور اگر وہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن وہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس اجر کو دیکھ کر بندہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی اب بتائیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے دعا تو مومن کی تو کہتے ہیں نا چٹ بھی اپنی ہے پٹ بھی اپنی ہے اگر اللہ کے راستے میں نہیں بھی چل سکا چلنا چاہ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے چلنا چاہتا ہے گر پڑتا ہے پھر چلنا چاہتا ہے پھر گر پڑتا ہے توبہ کرتا ہے روتا ہے پھر دوبارہ شیطان اور نفس کے پنجے میں پڑ جاتا ہے پھر بھی وہ کامیاب ہے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے بھائی جب راستے میں آدمی کہیں جا رہا ہے اپنی منزل کے لیے تو راستے میں گر جاتا ہے تو کیا وہ وہیں گرا رہتا ہے یا گرنے کے بعد اٹھا تو کیا وہ واپس خود تو خود وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا بھائی وہیں سے اٹھ کے آگے چلنا شروع کر دیتا ہے تو راستہ تو طے ہو رہا ہے آپ ایک لاکھ دفعہ گرے راستہ آپ کا طے ہو رہا ہے کہ نہیں بات کوئی مجھے بتائے کہ بھائی وہاں جب گرتا ہے آدمی پھسل گیا گر گیا تو کیا وہ واپس اپنے صفر پہ آ جاتا ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے نہیں وہیں سے اٹھ کے کپڑے اپنے جھاڑا صاف کر کے چل دیے تو بھائی گناہ ہو گیا خطا ہو گئی کتنی اللہ کی کریمی ہے کہ توبہ کا راستہ کھلا ہوا توبہ کیجیے اپنے اللہ کو منا لیجیے پھر آگے چل پڑیے ہے نا راستہ طے ہو رہا ہے تو مومن کی چٹ بھی اپنی ہے دوستو پٹ بھی اپنی ہے اور ہر ہر قدم پر ہر ہر سانس پر مومن نفے میں ہے اگرچہ گناہگار بھی ہے پھر بھی نفے میں ہے کیوں اس لیے کہ جتنی مدت اس کی ایمان پر گزرتی جا رہی ہے جتنی عمر اس کی بڑھتی جا رہی ہے ایمان پر قائم رہنے کا مستقل ثواب اس کو مل رہا ہے مستقل اجر مل رہا ہے مثلاً ایک شخص جو ہے وہ مثلاً سمجھ لیجیے کہ 20 سال میں انتقال کر گیا اور ایک شخص جو ہے وہ 50 برس میں انتقال کر گیا تو اس کی عمر چونکہ 50 برس ہے تو اس کو 50 برس ایمان پر قائم رہنے کا ثواب ملا سمجھ گیا لیکن فاسق اور فاجر میں فرق ہے اور نیک اور صالح میں فرق ہے نیک صالح آدمی میں مومن میں اور فاسق فاجر مومن میں فرق کچھ ایسا ہے کہ جیسے فاسق اور فاجر لیکن مومن کتنا بھی گناہگار ہے لیکن مومن ہے اس کا نفع اگر ایک منٹ میں ایک پیسے کے برابر مثلا تو جو نیک اور صالح ہیں اس کا ہر لمحہ 1000 روپیہ نفع کما رہا ہے. اس درجے کو وہ نہیں پہنچے گا, لیکن ہے بہرحال ایمان کا یہ مقام ہے کہ وہ ہر لمحہ وہ بھی نفع میں. اتنی بڑی بڑی دولت. تو بہرحال واپس اسی حدیث پاک پہ آتے ہیں کہ من احب عبدا لا يحبه الا لله, اس کی کوئی غرض نفسانی نہ ہو, کوئی سفارش اس کا مقصد نہ ہو, کوئی دنیا کا مال اس کا مقصد نہ ہو, کوئی عشق مجازی اس کا مقصد نہ ہو, سوا اللہ کے اس کی کوئی غرض نہ ہو کہ مجھے اللہ مل جائے, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. لا يحبه الا لله, اللہ کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں. تو بس اس کے لیے حلاوت ایمانی کا وعدہ, حلاوت ایمان. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت حضرت نقل فرماتے ہیں کہ وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, کہ حلاوت ایمانی وہ دولت وہ نعمت ہے کہ جب ایک دفعہ قلب میں داخل ہو جاتی ہے کبھی بھی دل سے نہیں نکلتی. پھر آگے فرماتے ہیں ففی اشارت الى بشارت حسن الخاتمہ, اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے. بتائیے کتنی بڑی دولت مل گئی. آپ حضرات یہاں آئے اور الحمدللہ ماشاءاللہ اس قدر دل خوش ہوا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے بھی رہے میرے انتظار میں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خطاب کرنے والا ہے, جو بیان کرنے والا ہے, جو مقرر ہے, جس سے اللہ کے لیے محبت کرنے ہم یہاں آئے ہیں, وہ کوئی بہت لائق اور فائق آدمی ہو, بہت ہی اونچے مرتبے کا آدمی ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس میں طالب کا نیک گمان کام کرتا ہے. طالب جو آیا ہے یہاں اللہ کی محبت میں, وہ اپنا نیک گمان کر کے آیا ہے کہ بھائی یہ اللہ والا ہے, جو بیان کرنے والا ہے وہ مقرر ہے, وہ اپنے آپ کو نہ سمجھے. اگر اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں کچھ ہوں اور لوگ میری وجہ سے آئے تو یہ بلا برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. جیسے ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابدال ہوں, تو حضرت تھانوی نے فرمایا وہ صحیح کہتا ہے, پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا. اس لیے کہ بزرگ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مشہور نہیں کرتے کہ ہم بلائیں, وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے, وہ تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا, فرماتے تھے کہ آنے والوں کی جوتیوں کی خاک کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. سنا آپ نے, آنے والوں کی جوتیوں کی خاک کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں, کیونکہ ہر آنے والا اپنے ساتھ ایک نیک گمان لے کر آیا ہے اور اس کا نیک گمان اس کو اللہ کے ہاں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اس زمن میں ایک واقعہ بھی میرے مرشد نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ڈاکو تھا, عمر بھر اس نے ڈکیتیاں مار مار کے قتل و غارت کر کے جب وہ تھک گیا تو ایک دریا کے کنارے بیٹھ گیا. اب روزی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں, تو اس نے اولیاء اللہ کا بہروپ ڈال لیا, داڑھی بڑھا لی, ٹوپی پہن لی, لمبا کرتا پہن لیا, دریا کنارے اپنا مسکن بنا کے تسبیحات میں پکڑ لی, اللہ اللہ کرنے لگ گیا. اب جو ہے وہاں سے ایک جماعت گزری جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتی تھی کہ کوئی ہمیں رہنمائی مل جائے کہ اللہ ہمیں مل جائے, اللہ کو پا لیں, اللہ والے ہو جائیں. تو دیکھا کہ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے, تو ان کے پاس گئے, ان سے کچھ بات چیت کی, وہاں ان کا دل لگ گیا اور انہوں نے گمان کیا کہ بڑے کوئی اللہ والے ہیں, ان سے ہمیں راستہ مل جائے گا اللہ تک پہنچنے کا, کامیابی ہو جائے گی. وہیں رہنے لگے. جب وہ وہیں رہنے لگے تو ایک زمانہ گزر گیا, تو ان میں سے کوئی قطب ہو گیا, کوئی ابدال ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے جماعت نے سوچا کہ اتنے برس سے ہم یہاں ہیں, ذرا اپنے پیر صاحب کو بھی تو ہم کوشش کریں, دیکھیں کہ یہ پیر صاحب ہمارے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس مرتبے کے آدمی ہیں. تو ہم کچھ وہ مراقبہ کرنے بیٹھے کہ ہم ان کا کچھ دیکھیں درجہ کہ کیا درجہ ہے, مگر ان کو کچھ حاصل نہ ہوا, مراقبے میں کچھ ان کو پتہ نہ چلا. تو تھک ہار کر پھر انہیں پیر صاحب کے پاس گئے کہ حضرت یہ معاملہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ آخر اتنا آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر, آپ کی برکت سے, آپ کی رہنمائی سے ہم اتنے اونچے مقام پر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا, تو ہمیں تو معلوم ہو کہ ہمارے پیر کا کیا مقام ہے, کیا درجہ ہے, لیکن ہم نے بہت مراقبہ کیا لیکن ہم کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. کیا ہو گیا آواز بند ہوئی؟ تو ہاں یہیں سے کچھ ہے مسئلہ. تو وہ بیچارے رونے لگے, وہ کہنے لگے کہ بھائیو اصل بات یہ ہے کہ میں تو ڈاکو ہوں, میں ڈاکو تھا, اب تھک ہار کر جو ہے میرے پاس کوئی مجھ میں طاقت بھی نہیں رہی تو میں نے یہ بہروب ڈال لیا تھا. تو بھائیو تم جو ہے مجھ سے وہ نہ رکھو, میں تو ڈاکو ہوں, اور یہ کہ تمہاری نیک گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ مقامات عطا فرمائے ہیں. اب وہ بھی بڑے غیرت مند تھے, احسان مند تھے اپنے پیر کے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکو ہے. آج تو اگر پیر سے کوئی خطا ہو جائے تو لوگ تو کر کے چلے جاتے ہیں, ارے یہ کیسا پیر ہے, ارے انسانی تو ہے, کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. نہ پیر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سے غلطی نہیں ہوگی, ایک خطا نہیں ہوگی, پیر بھی انسان ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ خطا پر قائم رہتا ہے یا خطا ہوتا ہی وہ اتنا روتا ہے کہ آسمانوں کو رلا دیتا ہے. اولیاء اللہ اتنا روتے ہیں اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو آسمانوں کو رلا دیتے ہیں, فرشتوں کو رلا دیتے ہیں, اتنا وہ روتے ہیں کہ اپنی خطاؤں پر معمولی لغزش پر وہ اتنا روتے ہیں, اور پہلے سے بھی بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ارے اچھا تم ڈاکو تھے, اوہ بھاگو یہاں سے, نہیں, وہ غیرت مند تھے, احسان مند تھے, احسان فراموش نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کی وجہ سے ہم کو اتنا مرتبہ ملا, اتنی اعلیٰ چیز ہم کو مل گئی, تو پھر انہوں نے اپنے پیر کے لیے رونا شروع کیا کہ یا اللہ آپ نے اس کی برکت سے تو ہم کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے, آپ کرم فرمائیے کہ اس کو معاف فرما دیجئے اور اس کو بھی کوئی مرتبہ عطا فرما دیجئے. بس وہ اولیاء کا اس وقت اللہ نے اس کو سردار بنا دیا. دیکھا آپ نے, اب طالب آنے والا جو ہے اس کا جتنا زیادہ حسن ظن ہوگا مقرر سے, بیان کرنے والے سے, اللہ والے سے, جو بھی کہہ لو, اس سے جو جتنا زیادہ حسن ظن ہوگا اتنا ہی زیادہ طالب کو فائدہ ہوگا. برتن جیسا لے کر آئے گا, برتن اگر الٹا کر کے لے آئے تو پانی آبشار نیاگرا آبشار کے نیچے رکھ دو تو بھی وہ نہیں بھرے گا. بھرے گا بھائی, جو دل اپنا خالی کر کے لے کے آئے, اپنے برتن کو خالی کر کے, اس کا منہ سیدھا کر کے, اور اس نے اگر پیشاب پیخانہ ہے تو اس کو پاس کر کے لائے گا تو اس کو وہ ضرور دیں, اس کو وہ ضرور دیں. اور جس برتن کے اندر بدگمانی کا پیخانہ اور پیشاب بھرا ہوگا, بتائیے پھر اس میں پانی ڈالو گی تو کیا کام کا, گندا اور نجس ہوگا, بدبودار ہوگا. ایک عورت جو ہے وہ بچوں کی, چونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچے ہگاتی متاتی ہیں, کھلاتی ہیں ان کو, تو ایک دفعہ شور مچا کے عید کا چاند ہو گیا, وہ بھی چاند دیکھنے آ گئی. اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے ناک پہ انگلی رکھتی ہیں یا ہونٹ پہ ایسے انگلی رکھ لیتی ہیں بات کرتے ہیں, یا حیرت کے استعجاب کے عالم میں سے انگلی رکھ لیتی ہیں. تو اس نے یہاں انگلی رکھ کے چاند دیکھ رہی تھی تو وہ کہا کہ اے بہن چاند ہے تو بہت خوبصورت لیکن بدبودار ہے, اس سے بدبو آ رہی. حالانکہ کیا تھا کہ اس کی اپنی انگلی میں بچے کا پیخانہ لگا رہی, اس کی بدبو اس کو آ رہی تھی. اس نے کہا کہ تو چاند سڑا ہوا ہے, بدبو آ رہا ہے. دل میں اس نے زن ہوگا تو مال صاف ستھرا پاکیزہ ملے گا, اور دل میں بدگمانیاں اور عیوب پر نظر ہوگی. شیطان جو ہے وہ عیوب پر نظر کراتا ہے, دیکھو فلاں کام غلط کیا, انہوں نے فلاں کام غلط کیا. حالانکہ دین کی سمجھ ہے نہیں, دین خالی کتابوں میں تھوڑی ہے دوستو, دین بزرگوں سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پڑھ پڑھ کے, حدیث پاک پڑھ پڑھ کے جو محض کتابیں پڑھ کے نکلے وہ گمراہ ہو گئے, کیونکہ ایک حدیث کا کئی کئی جگہ اختلاف ہوتا ہے. یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں کہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک حدیث پڑھنے کے بعد ختم ہی فیصلہ نہیں ہوتا, اس کا پورا وقت دیکھا جاتا ہے شان نزول, کس پس منظر میں یہ بات کی گئی, کن لوگوں سے بات کی گئی, کس موقع کی بات ہے, پہلے کی ہے, متروک ہے, کیسی ہے, کتنی اس کے اندر قسمیں ہوتی ہیں. اب ہم نے پڑھ لیا ایک جگہ کہ بھائی اگر تمہاری کوئی تعریف کرے حدیث پاک میں, تمہاری کوئی تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی دے دو, یہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ تمہاری کوئی تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی دے دو. اب آپ بتائیے کہ کوئی استاد اپنے شاگرد کی تعریف کر رہا ہے کہ بھائی یہ ماشاءاللہ بہت پڑھاکو لڑکا ہے, بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا, تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنی جیب میں مٹھی رکھ کے مٹھی میں رکھ کے اور تیار رہے, جیسے ہی استاد نے کہا کہ یہ بہت اچھا لائق لڑکا ہے، اسی وقت استاد کے منہ میں مٹی ڈال. کوئی آج تک ایسا واقعہ ہوا بتائیے. ارے یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹی تعریف کرتے تھے اور قصیدے کہا کرتے تھے. لوگ ایسے لوگوں کو پیسے دیتے تھے، اپنی تعریف کروانے کے پیسے دیتے تھے. تو اس کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ناجائز ہے، ایسی کوئی تعریف ہو جو خوشامد کی ہو، اور یعنی اس کو ترغیب مت دو، اس کو مت منہ لگاؤ، بلکہ اس کو منہ میں مٹی دے دو، یعنی اس کو بھگا دو. اب بتائیے کوئی طالب علم ایسا کرے گا تو وہ لائق ہوگا کہ نالائق ہوگا؟ تو ہر حدیث کے یہ سمجھ بوجھ علماء حضرات رکھتے ہیں، بزرگان دین اس کو سمجھتے ہیں، فقہا لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اطلاق کہاں ہونا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیسے عمل کرنا ہے. بعض احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، اب وہ قابل عمل ہیں کہ نہیں، یہ سب بزرگوں سے دین حاصل ہوتا ہے. تو بدگمانی کا برتن کے اندر بدگمانی ہوگی، یعنی ہمارے دل کے اندر بدگمانی بھری ہوگی، تو وہ بدگمانی دل چونکہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، بدگمانی حرام ہے، حرام چیز سے بھرا ہوا ہے، اس میں پاکیزہ چیز کیسے آئی، پھر وہ دین کیسے سیکھے گا؟ اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں اور میرے بزرگوں، اپنے دل کو ہم پاک و صاف کر کے آئیں، اللہ سے ہم ہدایت کے سوالی بن کے آئیں، محتاج بن کے آئیں کہ اے اللہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم دین کے محتاج ہیں. اور جس قدر آپ نے ہم کو اولیاء اللہ کا محتاج رکھا ہے، ایک محتاج حقیقی ہے کہ اصل مصدق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اصل کام بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو ظلمت سے نکالیے، گمراہی سے نکالیے، اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نکال نہیں سکتا. تو ذریعہ بھی ذریعہ، ہم سید خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہاں کتاب جہاں نہیں ہے، ابھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، وہ منگوائیے وہاں سے لے لیجیے گا بھائی. تو وہاں روزانہ وہاں اس کی تعلیم کر رہے ہیں علماء حضرات، تو بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوں گی مختلف سیرت کی کتابیں، اس میں ہر جگہ دین کے معاملات میں اسباب سے جوڑا گیا ہے، حتیٰ کہ غزوہ بدر جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی واضح فتح، غیر متوقع فتح عطا فرمائی کہ 1000 جوانوں کے لشکر پر 313 یا 314 صحابہ کرام کو حاوی کر دیا، لیکن اس میں فرشتوں نے باقاعدہ قتال کیا کفار سے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے، بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کفار کو ویسے ہی مغلوب نہیں کر دیتے؟ جب اللہ نے اتنے بڑے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے یہ سب بنائے صرف محض کن فرمانے سے، کن پیا کن، بس وہ ہو گیا، سب بن گیا، اپنے اپنے وقت پر بن گیا. اب بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ، جو اللہ نے فرمایا کہ فی کی ایام، چھ روز میں اللہ نے اس کو بنایا، تو کیا اللہ تعالیٰ مجبور تھے کہ 6 روز سے پہلے نہیں بنا سکتے تھے؟ نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کی ایک ترکیب ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک وقت کی تدبیر ہوتی ہے اس کے بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسباب کو جوڑا ہے نا، ورنہ ایک سیکنڈ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے پر قادر تھے. ایسے ہی فرشتوں نے قتال کیا، تو اگر اللہ چاہتے وہ آسمان سے حکم فرماتے بس مر جاؤ، کافر مر جاتے. اسرائیل علیہ السلام کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہ تھی، کسی عذاب کے فرشتے کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اسباب سے جوڑ کر دکھایا کہ اگر غلبہ بھی دینا تھا تو فرشتوں کے ذریعے دیا، ذریعہ بنایا. تو ہر چیز حاصل ہوتی ہے کسی ذریعے سے، آپ بات میری سمجھیں، ہر چیز حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. خود اگر ہم اللہ کو پا سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ قادر تھے، قرآن پاک کو ہر گھر میں نازل فرما دیتے اور ہر بندے کو حکم دے دیتے کہ یہ ہمارا کلام ہے، خبردار اس کے خلاف مت کرنا. کسی کی مجال ہوتی کہ وہ خلاف کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا دکھلایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کو بھیجا، مردوں کو بھیجا. میرے مرشد کا کیا پیارا جملہ ہے، فرماتے تھے آدمی آدمی بناتا ہے، آدمی آدمی بناتا ہے جب تک آدمی، آدمی کون؟ آدم علیہ السلام کی اولاد، آدمی آدمی. ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو کوئی قطب بننا ہو ابدال بننا ہو غوث بننا ہو وہ تو جائے کہیں اور, اور انسان اور آدمی بننا ہو تو ہمارے پاس آ جائے. ارے انسان سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے, آدمی ہونے سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم نے کرتوت ایسے کر دیے کہ آدمی بدنام ہو گیا, ورنہ آدمی مانے آدم علیہ السلام پیغمبر کی اولاد ہیں. آدمی ہونا سب سے بڑا شرف ہے, غوث اور ابدال بننا شرف نہیں ہے, آدمی بننا شرف ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کو اسباب سے جوڑا, اسی طرح سے اپنی ہدایت کو اولیاء اللہ کا, اولیاء اللہ کو ہدایت کے اسباب کا ذریعہ بنائے, دروازہ بنائے. اور اسی لیے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تم مجھ تک اگر پہنچ سکتے ہو کیونکہ ان اولیاء الا المتقون, میرا قرب اصل قرب حقیقی حاصل اس کو ہوگا جو متقی ہوگا, گناہ نہیں کرتا, اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو بھئی توبہ کر لیتا ہے, توبہ کر کے پھر سے متقی ہو جاتا ہے نا. اور سو بار بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے, بعض لوگ توبہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, ہم تو شیطانوں کو بہکاتا ہے کہ تم تو ابھی توبہ کر رہے ہو, رو رہے ہو بڑے, لیکن ہمیں معلوم ہے تم ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ گناہ کرو, کل پھر یہ گناہ کرو, کل پھر تم بدنگاہی کرو گے, کل تم پھر حرام لذت لو گے. بدنگاہی کو میرے حضرت نے سب سے اول فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ہاں, اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا گناہ, اللہ سے دوری کا سب سے بڑا حجاب یہ بدنگاہی ہے. تو اس کی وجہ سے اس قدر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, دین تو دین دنیا بھی برباد ہو رہی ہے. غیر فطری طریقے سے دس دس سال کے بچے بالغ ہو رہے ہیں غیر فطری طریقے سے, اور لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں غیر فطری طریقے سے. مگر افسوس ہے کہ ہم عالم بنانے پہ تیار ہیں, حفظ کرانے پہ تیار ہیں, لیکن افسوس ہے کہ جس نعمت پر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا وعدہ کر رہے ہیں تقویٰ, اس پہ ہماری انتہائی کم توجہ ہے. جبکہ فرمایا کہ اگر کوئی حفظ نہیں بھی کرتا, اس نے موٹا موٹا قرآن پاک کو پڑھنے کا علم حاصل کر لیا, نماز کے مسائل معلوم ہو گئے, اور اپنے دوسری جو فرائض ہیں ان کا علم ہو گیا, مسائل اس کے پڑھ لیے کہ جن مسائل کے معلوم سے, یعنی نماز کی شرائط میں سے اور دوسرے احکامات کی شرائط میں سے معلوم ہو گیا, بس اب کیا چاہیے, تقویٰ چاہیے. اور تقویٰ جو ہے اس پہ انتہائی بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر. عالم بن رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ تقویٰ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس چیز پر جس پہ اللہ نے اپنی دوستی کی بنیاد رکھی ہے. فرمایا کہ ان اولیاؤہ الا المتقون, میرا قرب حقیقی, میرا قرب خاص کوئی شخص حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو. میرا ولی وہ ہے جو متقی ہے, جو متقی ہے وہ ولی ہے, جو ولی ہے وہ متقی ہے, جو متقی نہیں ہے وہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا. کتنے بھی تلبیہات کر لے, کتنے ذکر اذکار کر لے, کتنے نوافل پڑھ لے, لیکن جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑے گا, توبہ استغفار کو اپنا سہارا نہیں بنائے گا, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ اب تقویٰ کہاں سے حاصل ہو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ہم نے اولیاء کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے تاکہ تم کو کوئی حجت نہ ملے کہ تم کہو کہ اللہ ہمیں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا, اور اگر ہم نے بھیجا انسانوں میں سے اگر فرشتہ بھیجتے تو تم کو یہ حجت مل جاتی کہ اللہ یہ تو فرشتے ہیں نور کے بجائے, ہم کہاں ان جیسے کام کر سکتے ہیں. اسی لیے پیغمبروں کو اولیاء اللہ کو مٹی کا انسانوں میں سے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے نا. اور اتنی بڑی بات ہے کہ فرمایا کہ دیکھو کعبۃ المعظم کے اندر یہ طاقت نہیں تھی, اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. کعبہ اللہ کا گھر ہے, اتنی معزز جگہ ہے, اتنی مقدس جگہ ہے, اس کے باوجود اس میں کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے, شرک کرتے تھے وہاں اور جاہلیت کے کام کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, آپ کی محنت سے, آپ کے مجاہدات سے, آپ کی تعلیمات سے جا کر یہ کعبۃ اللہ کی صفائی ہوئی, تزکیہ اور پاکیزگی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کی طرف اشارہ کرتے, وہ بت خود بخود گر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے شروع میں یہ ہو جاتا, نہیں اللہ نے سکھایا کہ دیکھو میرے تم جو تکلیف سے گھبراتے ہو, تم تو ذرا سا کسی نے تانا دے دیا تو تم نے داڑھی کاٹ ڈالی, ذرا سا کسی نے تانا دے دیا تو تم نے بے پردگی میں شرکت کر لی, تم نے شرعی پردہ چھوڑ دیا, تم نے بے حیائی کے پردے چاک کر دیے, کسی نے کہہ دیا صاحب تم تو ملا ہو گئے, کون سے زمانے کا تم دین لے کے آ رہے ہو. ارے وہی 1400 سال پہلے کا دین ہے میرے دوستو, وہی دین ہے جو قیامت تک چلے گا. الیوم اتممت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کر دیا اور کامل بھی کر دیا. اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی, اس کے بعد اب آئے گی تو قیامت آئے گی. وہی دین ہے دوستو جس پہ ہمیں چلنا ہے, وہی مٹی کے انسان ہیں, وہ بھی اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. اور لا یخافون لومت لائم, وہ کسی لعنت کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, وہ غیروں کی نقالیاں کرنے میں شرم کرتے ہیں. غیروں کی نقالی ہم کیوں کریں؟ میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں, جیسے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ عزیز الحسن مجلوب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدو کے بہت ہی خاص خلفاء میں سے تھے, لاڈلے چہیتے تھے, اور اتنا زبردست ان کو مقام حاصل تھا کہ خواجہ صاحب ناطق ہوتے تھے, وہی بول سکتے تھے حکیم الامت کی مجلس میں, اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی. اور کیا مقام انہوں نے پایا کہ انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے, آج ہمارا جو ماحول اسلامی ہے الحمدللہ, پاس پڑوس والے سب مسلمان ہیں, نمازی ہیں اور نیکوکار ہیں اور نیکی میں تعاون کرنے والے ہیں, پھر ہم داڑھی رکھنے میں شرماتے ہیں, پھر ہم چڑی پردہ کرنے میں شرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا جہالت ہے. ارے اگر پردہ کرنا جہالت ہے تو تم پورے ہی کپڑے اتار دو, پورے کپڑے کیوں نہیں اتار دیتے, یہ آدھی قید بھی کیوں رکھی ہوئی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا راز ہے, کپڑے اتار دینا, کم کپڑے پہننا, بے پردگی کرنا, دوپٹہ اتار کے پھینک دینا, اگر آپ کو یہ ترقی لگتی ہے تو پورے ہی کپڑے کیوں نہیں اتار دیتے بھائی, کیوں آدھی یہ آدھی قید تو بھی کیوں لگا رکھی ہے. ارے استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. آج جس کو یعنی ہم مسلمان ہیں, ہم پردہ کرنے میں شرماتے ہیں, شرمانا اس کو چاہیے جو بے پردہ اور بے حیا پھر رہی ہے, شرم اس کو آنی چاہیے. آج ہم لوگوں کی عقلیں الٹی ہو گئی ہیں کہ ہم بے پردگی سے پردے سے ہم شرما رہے ہیں, افسوس ہے. تو خواجہ صاحب انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے, اونچے عہدے پہ تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, لیکن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا, کسی اللہ والے سے تعلق کا دوستو یہی انجام ہوتا ہے, ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے, محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. کسی اللہ والے سے تعلق کر کے دیکھو, زندگی اگر نہ پلٹ جائے تو کہنا, پھر اپنی پچھلی زندگی پر ہم افسوس کریں گے, خون کے آنسو روئیں گے کہ ہائے ہم نے ساری عمر کہاں گزاری, دین تو ہمیں آج ملا ہے. تو ان کی یہ حالت ہو گئی, ڈپٹی کلیکٹر پڑھے لکھے آدمی, انگریز کا زمانہ ہے اور انگریز کی نوکری بھی ہے, ڈپٹی کلیکٹر ہے. وائسرائے نے یوپی کے ڈپٹی کلیکٹروں کو بلایا اور 20-22 ڈپٹی کلیکٹر سوٹ بوٹ اور ٹائی میں پھنسے ہوئے آئے, اور خواجہ صاحب جب تشریف لائے تو بڑی شان سے چلتے ہوئے تشریف لائے, ایک مٹھی گاڑی تینوں طرف سے, ٹوپی گول سر پہ لگائی ہوئی اور سر پر اسلامی بال اور ٹخنے کھلے ہوئے, پاجامہ ٹخنوں سے اوپر, لمبا کرتا, تسبیح ہاتھ میں شان سے چلے آ رہے ہیں. وائسرائے نے ان کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اور یہ جو 20-22 ڈپٹی کلیکٹر سوٹ بوٹ والے تھے وہ دیکھ کر جل گئے, بھکاری یہ ہمارے تو استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا, یہ ملا, یہ دفیا نوسی ملا, نعوذ باللہ, اس میں کیا رکھا ہے, اس کو کیا نظر آیا کہ یہ اس کی اتنی عزت اور تکریم کر رہا ہے, اور ہم یہاں ہزاروں کے سوٹ بوٹ پہن کے آئے, یہ ہم کو لفٹ نہیں کرا رہا ہے. پھر نہ صرف یہ کہ وہ کھڑا ہوا بلکہ صرف خواجہ صاحب کے لیے کرسی منگوائی, ان کے لیے کرسی لے گیا. پھر ان سوٹ بوٹ نقالوں بندروں کو اس نے خطاب کیا, نقالی کون کرتا ہے, بندر کرتا ہے نا, تو ان بندروں کو اس نے خطاب کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں, کہ تم کو میں نے کرسی پیش نہیں کی, اور اس کو کرسی کیوں پیش کی, اس کے لیے استقبال کے لیے میں کیوں کڑا ہو گیا, تمہارے دل میں سوال ہو گئے, کیونکہ وہ جل کر خاک ہو گئے تھے, ہم تو اتنے شاندار لباس میں, اس نے ہماری عزت نہیں کی, تو اس ملا کی عزت کی کیا وجہ ہے, جل رہے تھے وہ. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم تو ہماری نقالی کرتے ہو, تم تو ہمارے جیسے ہو, اس لیے میرے دل میں تمہاری کوئی عزت نہیں, کیونکہ تم نے اپنی روایت کو چھوڑ کر ہماری روایت اختیار کر لی، تمہارا اپنی کوئی روایت قائم ہی نہیں رہی، تمہارا اپنا آپ تو رہا ہی نہیں، تم تو ہمارے نقال اور بندر بن گئے تم کو. اور یہ دیکھو کہ یہ شاہان مملکت مغل بادشاہوں کے لباس میں ہے، اور کہا کہ اس کو دیکھ کر، ان صاحب کو دیکھ کر میرے دل میں مغل بادشاہوں کی ہیبت طاری ہوئی اور میں ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوں، اس لیے میں ان کے لیے کھڑا بھی ہو گیا، ان کے لیے میں مجبور ہوں ان کی عزت کرنے. دیکھو یہ ہے اپنے تو کیا، غیر بھی کرتا ہے احترام، چہرے پہ ہے جو داڑھی کی زینت. یہ داڑھی مومن کا وقار ہے دوستو، مومن کا جھنڈا ہے، علامت ہے دوستو کہ ہم مومن ہیں، ورنہ مومن میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ بتائیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، داڑھی موچ کچھ نہیں ہے اور چلا جا رہا ہے، اور کہیں اس کا حادثے میں انتقال ہو گیا، اب کیسے پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر؟ آپ کو پتا کیا کرنا پڑے گا اس کے مسلم اور کافر ہونے میں؟ کیا کیسے پتا چلے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اس کے کپڑے اتارنے پڑیں گے، ہے نا، اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، کتنی بے عزتی ہوگی. اور یہ تو دنیا کی بے عزتی ہے دوستو، اللہ کے یہاں کیا ہو، یہ تو سوچے ہیں. کم از کم ہم اپنا ظاہر بنا لیں دوستو، ظاہر اپنا اللہ والوں جیسا بنا لے، انبیاء جیسا بنا لے. جب انبیاء داڑھی رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جب صحابہ داڑھی رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور جب تابعین داڑھی رکھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تبا تابعین داڑھی رکھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہتے بھائی یہ تو اقلیت میں ہے، کون آج کل یہ داڑھی واڑی کیا نہیں بھائی، مشکل ہے جی، کون کر. ارے انبیاء کی پارٹی میں آ گئے آپ، داڑھی رکھی آتے ہیں، انبیاء کی پارٹی میں آ گئے، بتاؤ آپ کو قبول ہے کہ نہیں؟ کیا ہم انبیاء کی پارٹی میں شمار ہوں، صحابہ کی پارٹی میں شمار ہوں، تابعین کی پارٹی میں شمار ہوں، تبا تابعین اولیاء اللہ نیک لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں ہم بدماشوں میں شمار ہوں، کہ ہمارا ظاہر بھی نقالی اور کفار کی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے دوستو آج فیصلہ کر لو کہ ہم نے اللہ کے حضور عزت کے ساتھ حاضر ہونا ہے یا خدا نخواستہ ذلت کے ساتھ حاضر ہونا ہے، خود ہی فیصلہ کر. کتنی بےوقوفی کی بات ہے کہ آج جو دین پر چل رہا ہے وہ اپنا منہ چھپائے چل رہا ہے، اور جو غیروں کی نقالی کر رہا ہے، کافروں کی نقالی کر رہا ہے، برتھ ڈے پارٹیاں بن رہی ہیں، سرپرائز پارٹیاں بن رہی ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا، مدر ڈے، ویلنٹائن. ارے ویلنٹائن ڈے منانا بتائیے، مسلمان غیرت کا مقام ہے، ڈوب مروزہ نہیں، یہ بھی کوئی منانے کی چیز ہے؟ ارے اس کی تاریخ تو دیکھو کہ ایک بدمعاش پادری تھا، عشق مجازی کا وہ مریض تھا، وہ جس کو اس کا جو معشوق تھا اس سے اس کی شادی نہیں ہو سکی، وہ کہیں اور چلی گئی. یہی تو حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ بے وفا ہوتے ہیں حسین، ان کے اوپر مرنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، یا یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ خود اپنے آپ کے نہیں ہوتے، کیونکہ جب اوزن جھڑ جاتا ہے تو سارے کے سارے جو ہے وہ کہانیاں دھری رہ جاتی ہیں، سارے معشوق بھاگ جاتے ہیں. ہمارے حضرت کے کیا خوب شعر ہے کہ جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، ملائم خاں مانے جب نزاکت تھی، حسن تھا، لچک تھی، سارے تیر و کمان تھے آنکھوں کے، عاشق لوگ جو شاعر لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ سب تھے. جب ملائم خاں خشب خاں ہو، خشب لکڑی کو کہتے ہیں سوکھی، اب وہ بوڑھے ہو گئے، اب خشک ہو گئے، اب نہ وہ لچک رہی، نہ وہ نزاکت رہی، نہ وہ خوبصورتی رہی، نہ وہ رنگت رہی، نہ کچھ بھی نہ رہا، اور گال پچک گئے، دانت اکھاڑنے لگ گئے، اب جو ہے اور آنکھوں سے کیچڑ دینے لگا، اور ٹانگوں میں لڑکڑی پڑ چکی، اب جو ہے کیا، سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے. جب ملائم خاں، جب حسن بگڑ گیا، ارے کیا فرمایا میرے مرشد نے، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے، پہلے تو بڑی سیٹیاں مار رہے تھے، اب جب وہ حسن سب غارت ہو گیا تو یہ خود اپنے بھی نہیں ہیں. ایسے لوگوں پہ کیا مرنا، ایسے حسن پہ کیا مرنا؟ دوست کو مرنا ہی ہے تو اللہ پر مرنا، اللہ پر فدا ہو جاؤ. زندگی وہ ہے جو خالق زندگی پر فدا ہو، سانس وہ ہے جو اپنے خالق پر فدا ہو، ورنہ بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، بے وفائی ہے دوستو، بالکل بے وقوفی اور حماقت کا سودا ہے اللہ کو ناراض کرنا، اور دین کی باتوں میں شرم کرنا، اور دین کی باتوں میں اعتراض کرنا. کہتے ہیں کہ ارے جب وہ وقت آئے گا جب دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر تو جہنم ہی میں جانا پڑے گا، پھر وہاں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر مر گئے اور گناہوں کی زندگی گزار کے گئے تو پھر کہاں ٹھکانا ہوگا دوسرا، ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد کوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اب کوئی معذرت کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، وہ وقت گزر چکا. ہاں دنیا میں توبہ کر لو، ہمارے پیارے بن جاؤ، اگرچہ تم کمزور رہو گرتے پڑتے رہو، ایک دن ہم تمہارا ہاتھ پکڑ لیں. نہ جیت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر گناہ ہو جاتا ہے ہونا اور ہے کرنا اور ہے، ڈھٹائی سے گناہ کرنا اور ہے، تمسخر اڑانا اور ہے کہ جب وہ وقت آئے گا آخرت آئے گی جب دے گی، جبکہ جب دیکھی جائے گی. یہ جو جملہ کہتا ہے انتہائی جاہل، بہت ہی بے وقوف ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو اب کوئی موقع نہیں، کوئی واپسی نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی عذر نہیں، اور دنیا میں دوبارہ واپس آنا نہیں. ابھی وہ اشعار پڑھ لیں گے تھوڑے سے، پانچ منٹ بات کر کے پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا، آپ کو بھی اجازت دے دوں گا. تو مرنے کے بعد کیا ہوگا دوست، واپس آ سکتے ہیں؟ غلطیوں کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ تو سب ختم، جو کرنا ہے زندگی میں کرنا ہے پوری. تو ابھی ہم فیصلہ کر لیں کہ ابھی ہم نے اللہ والا بننا ہے، اللہ پر فدا ہونا ہے. زندگی وہی زندگی کہلانے کے لائق ہے دوستو جو اللہ والی زندگی ہے. اپنے خالق پر فدا ہو، اپنے مالک پر فدا ہو دوست. تو یہ ہے، تو ابھی ہم فیصلہ کر لیں. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو میں بات عرض کر رہا تھا، کہ آج تو ہم رنگین فلمیں دیکھ لیں، آج تو ہم مزے اڑا لیں، کل کی کل دیکھی جائیں. یہ جملہ دوستو، یہ سوچ انتہائی جہالت اور حماقت کی سوچ ہے. جو کرنا ہے دوستو آج ہی کر لو. ہاں اگر تم گر پڑو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو بار بھی اگر تم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر بھی میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، میرے در پہ آ جاؤ. ادھر کہ ماں درگہ نومیدی نے سو بار اگر توبہ شکستی بار، اے میرے بندے میں توبہ قبول کرتے کرتے نہیں تھکوں گا، تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن تیرا مالک توبہ کرتے توبہ قبول کر لے گا. توبہ کرتے کرتے تو قبول کرتے کرتے نہیں تھکے گا. تو پھر کیا فکر ہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اگر گناہ ہو گیا تو بھائی ہونا اور ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور ہے، وہ تو بہت برا راستہ ہے. اور ایک یہ راستہ ہے کہ انسان کمزور ہے، نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، بیچارہ نہیں کر پاتا ہے، کبھی کسی ولی سے تعلق مضبوط نہیں ہوا، کیونکہ ولی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو جتنے درجے کا ولی ہوتا ہے دوستو اس کا تعامل کا اثر اس پر ضرور آتا ہے. جیسے میگنیٹ جتنا طاقتور ہوتا ہے تو اٹھنی اس کے آگے کتنی طاقت سے ناچتی، کتنی دور سے وہ اس کو اپنے پاس چپکا لیتی ہے کہ نہیں. میگنیٹ کو، میگنیٹ اٹھنی جو پہلے کے سکے ہوتے تھے، اس میگنیٹ کی جتنا طاقتور میگنیٹ ہوگا اتنی تیزی سے اس کے ساتھ وہ چپک جائے گا، اتنی قوت کے ساتھ وہ چپک جائے گا، پھر اس کو معمولی قوت الگ نہیں کر سکتی. اسی طرح جس درجے کا ولی ہوگا اس سے جیسا مضبوط تعلق ہوگا تو وہ اس کو یہ زمانہ اور معاشرہ اس کو اللہ کے راستے سے الگ نہیں کر سکے، وہ اس کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، ہے نا؟ فرمایا مولانا رومی فرماتے تھے نفس نہ تمام کچھ الا ذل لے گی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا. نفس نہ تمام کچھ الا ذل لے گی، اگرچہ تم بڑے عالم بھی ہو گئے، بڑے فاضل بھی ہو گئے، بڑے مدرس ہو گئے، بڑے اونچے عہدے پہ تم بیٹھ گئے، لیکن جب تک کسی پیر کا آسرا نہیں پکڑو گے، پیر کا پیر حق ہو، یہ ایسی پیر نہ ہو جو ڈاکٹروں سے ٹانگے دباتے ہیں اور ان کا مقصود جو ہے مال وال ہو، یہ نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے آتا ہو، اللہ کے لیے تعلق کرنا چاہتا ہو، تو ایسے کا جب تک تم ہاتھ نہیں پکڑو گے اس وقت تک تم نکل نہیں سکو گے. یہ نصیحت فرمائیں کہ نفس نہ تمام کشت الا ذل پیر، پیر کے سائے کے بغیر تمہارے نفس کا کشتا نہیں ہوگا. نفس تو ہے کام کی چیز میرے دوستو، نفس بیکار نہیں پیدا کیا اللہ نے. نفس دیکھو دو دشمن ہیں ہمارے، ایک شیطان اور ایک نفس. شیطان تو ایک مرتبہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اب جو بار بار اس گناہ پر تقاضا کرتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا نفس. تو یہ دو دشمن ہیں، لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ شیطان ابدی مردود ہے، کبھی وہ اللہ کا مقبول نہیں ہو سکتا، لیکن نفس مجاہدات سے، کسی شیخ کی رہنمائی سے اور مجاہدات کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، مشغلہ کرنے سے یہ پاک ہو جاتا ہے. یہ دشمن پھر دشمن نہیں رہتا، یہ مغلوب ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا نفس نتما کشت الا ذل پیر، نفس تو ہے لیکن کسی پیر سے اس کا کشتہ کروا لو. جیسے سنکھیا ہوتا ہے، نامردی کے اندر سنکھیا کہلایا جاتا ہے، سنکھیا جس کو نامردی کا مرض ہو اس کو سنکھیا کہلایا جاتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں دیتے، اس کا پہلے کشتہ کرتے ہیں. اب وہی زہر جو ہے وہ قوت پیدا کر رہا ہے، اگر کشتہ کیے بغیر اس کو کھلا دیا تو وہ مر جائے. ایسے ہی نفس کا اگر کشتہ نہیں کروایا کسی پیر سے، یہ فرما رہے ہیں نفس نہ تمام کشت الا ذل پیر، کسی پیر کے سائے کے بغیر یہ نفس کا کشتہ نہیں ہوتا. دامن آ نفس کشرا سخت گیر، ایسے پیر کا دامن مضبوطی سے پکڑ، مضبوطی سے پکڑ لو. یہ نہیں کہ کبھی آ گئے، کبھی فون کر لیا، کبھی تعلق کر لیا، کبھی بتا دیا، نہیں، بلکہ مضبوطی سے تعلق کر لو. ایک چیونٹی نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھ کو آپ کا گھر دیکھنا ہے، مگر آپ نے مجھے اتنا چھوٹا اور معیار و مددگار دے کر بنایا، میں کیسے آپ کا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ دیکھو فلاں دیوار پر ایک کبوتر آئے گا حرم سے، تم اس کا پیر پکڑ لینا، اس کے پیر سے چمٹ جانا، اور دیکھو جب وہ اڑے تم آنکھ کھول کے نیچے مت دیکھنا، ورنہ تمہیں چکر آ جائیں گے، کیونکہ وہ تم اونچی اڑان اڑے گا، اور تم معمولی سی مخلوق نیچے دیکھو گے تو تمہیں چکر آ جائیں گے. تو وہ چیمٹی نے اس کا پیر پکڑ لیا، کبوتر حرم کا تھا، وہ حرم پہنچ گیا. چیمٹی کتنی حقیر سی ذات ہے، لیکن وہ حرم شریف میں پہنچ گئی. اس کبوتر اڑا، چیمٹی کی کوئی محنت بھی نہیں، بس اتنی سی محنت تھی کہ وہ چل کر دیوار پر گئی، وہاں کبوتر آیا، اللہ نے اس کو بھیج دیا، وہاں پہنچ گیا. تو یہ ہوتا ہے میرے دوست، پیر سے تعلق اللہ کو پسند ہے. ہاں، کسی شخص سے اللہ کے لیے تعلق کر لینا راستے کی کامیابی کی دلیل ہے میرے دوست. یہی راستہ ہے، قانون ہے اللہ کا، کونو مع الصادقین، کسی اللہ والے سے تعلق کر لو، پھر تم ہم تک پہنچ سکو.
بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری گزارشات کو. آؤ کیا ہو گیا یار،
کاربن آ گیا. اچھا بھائی، وہ اشعار پڑھ لیں تاکہ میری بھی غفلت دور ہو، دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ جی اجاڑ کر دے. ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے ہمارا جی اجاڑ کر دیجئے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے. دنیا سے جی اجاڑ کر دیجئے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے.
جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ. ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ. ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، اور چھوڑ کر یہاں سے جن کو ہے جانا.
یہ بھی ہے اس میں، ہاں ابھی پڑھتا ہوں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو.
پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے دل کو لگانا.
دوستو، یہاں جس نے غیر اللہ سے دل لگایا افسوس کرے گا، کر خون کے آنسو رہے گا کہ کاش جو وقت ہم نے غیر جو فدا کیا تھا وہ اللہ ہی پر فدا کر دیتے.
پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا. بس انہی سے ہے دل کو لگانا چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا
دل کو کیا بچانا ہے یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے بلکہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے بس اب اپنے آپ کو بچاؤ ففروا الی اللہ اے عما سب اللہ ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ہو اب چاہے ہمارا چاچا آ جائے چاہے تایا آ جائے چاہے ابا آ جائے چاہے دادا آ جائے ماں آ جائے ان کے درجات کے مطابق ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے ان سے معذرت ادب سے کرنی ہے کام نہیں کرنا ہے خلاف شریعت لیکن طریقے سے یہ نہیں کہ ان کو پورا بھلا کہہ دیا کہ آپ خلاف شریعت کام ہم کو نہیں بلکہ ماں باپ کے لیے تو کیا حکم ہے فلا تنہر ہوا کہ ان کو ہرگز جھڑکو بھی نہیں چاہے وہ کفر بھی کافر بھی ہوں پھر بھی ان کو جھڑکنے کا حکم نہیں ہے وقل لهما قولا کریما ان کے ساتھ بہت ہی نرم برتاؤ کرو اور اپنے وقل لهما جناح الذل ان کے آگے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو
اکڑ کر مت رہو ان کے سامنے اکڑی مت دکھاؤ کہ ہم اتنے بڑے ہیں
اب جوان ہو گئے کھا پی کے اب اکڑ ہیں ماں باپ نے وہ پیٹ میں پالا پھر اس کو دودھ پلایا پھر اس کو جوان کیا کھلا پلا کر اب وہ اکڑ رہا ہے کہ صاحب آپ کو یہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ کہیں کہ کوئی خلاف شریعت کام کہیں تو ان سے یوں عرض کرو کہ اے میری ماں یا اے میرے باپ
میں آپ کے جوتے اٹھانے کو تیار
ہوں میں آپ کو پیشاب پخانا اٹھانے کو تیار ہوں لیکن اللہ کی ناراضگی کا کام میں نہیں کر سکتا یہ طریقہ ہے اور طریقے کو سیکھو کہ کس کے ساتھ اپنے برابر کا ہو تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ اپنے سے بڑا ہو اس کے ساتھ کیسا معاملہ چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ اگر بچہ مورتی کی ضد کر رہا ہے گڑیا لے کر آ گیا ہے آنکھوں والی یا کوئی جانور کھلونا لے کے آ گیا ہے یا کسی نے دلا دیا ہے تو اب اس سے چھینو مت اس کو پہلے کوئی اچھی چیز اس سے اچھی چیز لا کے دو پھر اس کے بعد اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ بیٹا تم یہ کھلونا لے لو کوئی ٹرین لے آؤ کوئی ہوائی جہاز لے آؤ جس میں میوزک نہ ہو تصویر نہ ہو پہلے وہ لا کر اس کو دو پھر اس کو نرمی سے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے اللہ کی ناراضگی کی چیز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الملائکۃ بیتن فیہ کلب او تصاویر جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نعوذ باللہ کیا محض فسانہ ہے اسی لیے ہم لوگوں پر مصیبتیں ہیں پریشانیاں اور حادثات چلے آ رہے ہیں رزق کی تنگیاں آ رہی ہیں لیکن افسوس ہے کہ ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں ہم اٹھاتے رہتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ اپنے اللہ کی بات ہم نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے دیکھو تو گھر کے اندر اخبار اور گندی تصویریں بھری پڑی ہیں ڈائجسٹ بھرے پڑے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو معلوم بھی نہیں وہ چھوٹے بچے ان تصویروں کو دیکھ دیکھ کر حرامکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں اپنی جوانی کو ضائع کرنے میں مبتلا ہو رہے ہیں افسوس ہے کہ ہماری عقلوں پہ ایسا پردہ پڑا ہوا ہے موبائل بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دلائے جا رہے ہیں ٹچ اسکرین والے اور اس میں وہ نیٹ بھی ہے اور سارے وہ کام وہ کر رہے ہیں جو بالکل اللہ کی مرضی کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے دوستو یہ کیا زندگی ہے ہاں تو دل کو کیسے بچانا ہے یہ بچانا ہے اب بچہ ضد کر رہا ہے کہ ابا ہمیں فلاں میوزک والا کھلونا لے دو یا موبائل ہم کو لے دو جس پہ ہم فلمیں ولمیں دیکھیں کارٹون دیکھیں گے اس کو پیار سے سمجھا دو اس کو اب یہ اپنے دل کو بچاؤ یہ بچانا ہے اپنے آپ یہ نہیں ہے کہ ان کو لات مار کے باہر نکال دو
جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بس انہیں سے ہے دل کو لگانا بس انہیں سے ہے دل کو لگانا اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا
قیامت کے دن نہ بیوی کام آئے گی نہ ماں باپ کام آئیں گے بھیا ماں باپ بھی نہیں کام آئیں گے دوستو کن کے لیے ہم مر رہے ہیں کس کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کچھ سوچے تو صحیح ہم چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا.
بس بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہہ رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا تم چل دو یہاں سے. دعا کر لو بھائی اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ آپ ہماری حاجت کو ہم سے زیادہ خوبی جانتے ہیں. اے اللہ آپ عالم الغیب بھی ہیں. ہم سب کی جائز حاجات کو اللہ اپنے کرم سے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے. اور اللہ ہم سب سے بڑی حاجت آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. کم از کم ہم ہاتھ تو پھیلا رہے ہیں, آپ سے مانگ تو رہے ہیں اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن ہم آپ سے اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں. اور کریم سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی سوالی کی سوال کو رد کر دے. اے اللہ آپ کے کرم کے ناطے سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کوئی مجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں اس خبردار تیرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب العالمین.